بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور چند اہم باتیں بیان کی تھیں، تقریباً 9 چیزیں بیان کی ہیں جو قیامت کے دن ہوں گی. آج کی نشست میں ہم 9 امر پر یا 9 چیز پر بات کرتے ہیں. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، الامر التاسع مما يكون يوم القيامه الصراط. نامی چیز جو قیامت کے دن ہوگی، صراط یعنی پل صراط ہے، جسے ہم پل صراط بھی کہتے ہیں. الصراط مصنف نے، یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. اور ہمارا پل صراط پر بھی ایمان ہے، جسے نصب کر دیا گیا ہے جہنم کے متن کے اوپر، اور یہ وہ پل ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے. یعنی آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ صراط کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے، صراط کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لفظ کے اعتبار سے، شرع کے اعتبار سے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس پل صراط پر سے لوگ کون سے لوگ گزریں گے اور کیسے گزریں گے. شخص فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، علماء کے اختلاف ہے اس پل صراط کی کیفیت پہ، یعنی یہ ہے کیا. تو بعض نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی چوڑا راستہ ہے، جس پر سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کیونکہ صراط کا جو لغوی معنی ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی چوڑے اور کھلے راستے پر. لغت کے اعتبار سے صراط اس راستے کو یا اس روڈ کو کہا جاتا ہے جو کھلا ہو، وسیع ہو. اور جو شرعی معنی ہے اس میں بھی یہ معنی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خبر دی ہے، بأنه دحض ومزلۃ. دحض ومزلۃ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، صرف چوڑے اور کھلے راستے میں ہو سکتا ہے، تنگ راستے میں یہ ممکن نہیں ہے. دحض مزلہ کہتے ہیں پھسلنے کو، پھسلنے والی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں پر پھسلنا ہو اور قدموں کی قرار نہ ہو، جس جگہ پر پاؤں پھسلتے ہوں تو جگہ کو دحض کہتے ہیں، یہ مزلہ بھی کہتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایسا راستہ ہوگا. اور بعض العلماء نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی باریک راستہ ہوگا، جیسے کہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آیا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کی ہے، کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ دو معنی ہیں صراط کے، چوڑا راستہ بھی حدیث میں آیا ہے، اور لغت کے اعتبار سے بھی یہی راستہ، اس راستے کی یہی کیفیت ہے، اور بہت ہی باریک راستہ ہے، اور بہت ہی اس کی دھار بہت تیز ہے تلوار کی طرح، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے راستے پر سے کیسے گزرنا ممکن ہے؟ اگر راستہ اتنا باریک ہے، اتنا دقیق ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، تو پھر لوگ کیسے گزریں گے؟ تو جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ آخرت کے امور کا قیاس دنیا کے امور پر نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ لوگ کیسے اس راستے سے گزریں گے، کیسے پار کریں گے، کہ وہ کیا ایک ساتھ گزریں گے یا ایک کے بعد دوسرے ہو کر گزریں گے. کیونکہ ان دونوں مسئلے میں یعنی ایک قول کو جذبی طور پر نہیں لیا جا سکتا، کہ سب کے اپنے اپنے وجوہات ہیں جس پر وہ بات کر رہے ہیں. یعنی پرسرات کا معنی پتہ چل گیا ہے، اچھا علماء کے اختلاف بھی پتہ چل گیا. اب لوگ گزریں گے کیسے؟ کیا سب ایک ساتھ ہو کے گزریں گے یا ایک ایک کر کے گزریں گے؟ کیونکہ راستہ کبھی چوڑا کی بات آئی ہے، کبھی بہت تنگی کی بات آئی ہے. تو دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں بالکل باریک راستہ ہو تو بہت سارے لوگ ایک مشکل سے چل سکیں گے، دو چار کیسے چل سکیں گے؟ تو یہ سب فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے امور ہیں ان کا دنیا کی عمر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ قاعدہ ہے، شرعی قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ اس کی واضح کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ کیسے اس میں سے گزریں گے، اس لیے جزم سے یقیناً کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اچھا، پھر منصوب علمتن جہنم کا مطلب یہ ہے، یعنی جہنم کے اوپر ہی یہ پل موجود ہوگی. پل سراج ہوئے جہنم کے منہ کے اوپر سے یہ موجود ہوگی، یعنی جو اس میں سے گزر جائے گا وہ جہنم سے گزر جائے گا، جو نیچے گر جائے گا اس پل سے تو جہنم میں جا کے گرے گا، مطلب یہ ہے. پھر شیخ حسن رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ کیسے گزریں گے. فرماتے ہیں کہ لوگ اس پل صراط پر سے گزریں گے اپنے اعمال کے قدر کے مطابق. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کے تیزی سے گزریں گے، کلم ہل بسر. کچھ ایسے ہوں گے جو البرق، کسے کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے گزریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی رفتار سے یا تیزی سے گزریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑتے ہوئے شخص کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ایک چلتے ہوئے شخص کی رفتار سے گزریں گے، یمشی مشین، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی پشت کے بل گھسیٹتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں اچک لیا جائے گا اور جہنم میں جا کے گر جائیں گے. کیونکہ اس پل کے اوپر جو ہے کچھ ایسے حک نما چیزیں لگی ہوئی ہیں جو لوگوں کو اچک کر ان کے اعمال کے مطابق یعنی جہنم میں پھینک دیں گے. یہ تفصیل جو بیان کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث میں. اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا گزریں گے، اور لوگوں سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مومن ہیں. لوگوں سے مراد مومن ہے، یعنی صرف مومن ہی پل صراط سے گزریں گے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ تو جہنم رسید پہلے سے ہو چکے ہیں. اور پھر یہ تفصیل بیان کی ہے کہ کس طریقے سے لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے مطابق، اور اعمال کا جو دار مدار ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان پہ عمل صالح ہے، اور ایمان کا نور ہوگا، اور ایمان کے نور کی تیزی اور کے مطابق رفتار ہوگی. سب سے تیز رفتار جو ہم جانتے ہیں وہ پلک کا جھپکنا ہے، اس کے بعد پھر بجلی کا چمکنا ہے، پھر اس کے بعد تیز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تیز گھوڑا ہے، پھر اونٹ ہے، پھر دوڑتا ہوا انسان ہے، پھر چلتا ہوا انسان ہے، اگر ہم رفتار کی بات کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اسی رفتار کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں گزریں گے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوگا، یہ گزرنا جو پلسرات سے انسان کے اپنے اختیار اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. اگر اپنے اختیار اپنی مرضی سے ہوتا تو بڑی تیزی سے بھاگ کے نکل جاتا، لیکن اس کا جو چلنا ہے یا پلسرات سے گزرنا ہے اس کی جو رفتار ہے وہ ہے اس کی شریعت کے قبول کرنے کے مطابق. دنیا میں شریعت کیسے قبول کیا کرتا تھا؟ اگر تیزی سے قبول کیا کرتا تو وہاں سے بھی تیزی سے گزرے گا، اگر شریعت کو وہ بڑے سست روی سے قبول کرتا تھا تو پھر قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے پلسرات سے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوگا.
عمل بھی قبول
ہمیشہ جو لفظ ہوتے ہیں علماء کے یا شریعت کے، قبول کا مطلب ہے عمل بھی کرنا، صرف زبانی قبول نہیں ہوتا. بارک اللہ فیک. اور یہ جزاء وفاقا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جزاء من جنس العمل. اچھا، اور پھر یہ کہنا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ومنہم من یخطف، کیسے اچک لیا جائے گا، یعنی بڑی تیزی سے جو ہک لگے ہیں سائڈوں پہ وہ تیزی سے جو ہے نا اس بندوق جسے جہنم رسید ہونا ہے یا تو وہ اس ہک کی وجہ سے جو ہے نا ہک اسے لگے گا اور جہنم میں وہ گر جائے گا. اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ ہک جو چل رہے ہیں جو تیز سے گزرے گا اس کا کم چانس ہے گرنے کا، کس کو زیادہ چانس ہوگا ہک لگنے کا اور جہنم میں گرنے کا؟ جو زیادہ سلو ہوگا، کیونکہ اسپیڈ کی کیوں وہاں پہ اہمیت ہے؟ اس لیے اہمیت ہے کہ وہاں پر جو ہک نما چیزیں جو خطاطیف لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو لگ جو بڑے تیز ہیں، یعنی کوئی تو ایسے ہوں گے جن کو زخمی کر دے گا یہ، لیکن وہ نکل پار کر دیں گے زخمی حالت میں، سبحان اللہ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے نا یہ جو ہک ہیں وہ لگیں گے اور جہنم میں جا کے گریں گے. اچھا، پھر اور بات ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یلقی فی جہنم، جہنم کے آپ کو پتہ ہے درکات ہے، جہنم کے جنت کے درجات ہیں. درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف عربی زبان میں، اور درکہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف. درجات اور درکات ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن دونوں متضادات میں سے ہے. جہنم کے آٹھ دروازے، جنت کے آٹھ دروازے، جہنم کے سات دروازے ہیں. اچھا، جہنم کے جو دروازے ہیں وہ کیسے کھلتے ہیں؟ اوپر کے نیچے کی طرف، سائڈ بائی سائڈ نہیں ہیں، اوپر ہوگا، جو دوسرے دروازے کھلے گا وہ نیچے کھلے گا، پھر نیچے کھلے گا، اور سب سے جو آخری تہ ہے الدرک الاسفل من النار، جو منافقین کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے فی الدرک الاسفل من النار والعیاذ باللہ. اچھا، جو اوپر والی جگہ ہے سب سے اوپر، جو پرسرات سے مومن گریں گے جہنم رسید ہوں گے تو کہاں پہ ہوں گے؟ اوپر والے سطح پہ ہوں گے، جو پہلی جگہ ہے. اچھا، اب کیا جو عذاب ہوگا مومنوں کو ویسے جیسے کہ کافروں کو ہوتا ہے؟ اب جہنم تو ہے، دیکھیں جہنم تو جہنم ہی ہے، ٹھیک ہے کیا؟ اچھا، ایک اور سوال میں آسان کر دوں، کیا جہنم کا عذاب سب کو برابر ہوگا کافروں کو؟ کیوں؟ کیونکہ درکات ہیں، اور جتنی درکہ نیچے کی طرف جائے اتنی عذاب زیادہ ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اوپر والے سطح پہ، اس کے اچھا ایک یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہنم کی اوپر والے سطح پہ ہوگے ان کو عذاب نہیں ہوگا یا تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے غم ستن فی جہنم. ایک ٹوبکی، جانتے ہیں ٹوبکی کیا ہوتی ہے؟ یعنی دنیا میں جو سب سے منعم انسان ہوگا، جس نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی، امیر ترین انسان دنیا کا، اسے جہنم میں صرف ایک ٹبکی لگائی جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا کبھی تمہیں کوئی نعیم، کبھی تمہیں کوئی آسائش دنیا میں، کبھی تمہیں کوئی مزہ دیکھا ہے؟ تو کہے گا تیرے قسم ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیے ایک ٹبکی صرف غمسۃ الواحدہ جو ہے وہ سب کچھ بھلا دے گا. یہ سارے احسان, یہ سارا نعیم, یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے سوئی سب بھول جائے گا وہ. تو جہنم کا عذاب نام ہی کافی ہے, سخت عذاب. میں یہ کہہ رہا ہوں سخت عذاب ہے. یہ مطلب نہیں کہ کچھ یہ کہے ٹھیک ہے پھر کچھ کر لیتے ہیں, چور بھی کرتے ہیں, ڈکیتی زناکاری بدکاری کرتے ہیں, جہنم میں جائیں گے تو اوپر سطح پہ ہوں گے نا, عذاب تو نہیں ہو گیا, عذاب کم ہو گیا. تو اہل ایمان کے ایمان کا غیر ایمان کے ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا اہل ایمان کو کہ وہ اس طریقے سے سوچے, بلکہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے, ایمان اسے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جو اپنے رب کو, جس سے اپنے رب کو راضی کر لے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق اللہ, قرآن مجید اتق اللہ کئی جگہ پہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق النار, جہنم سے بچو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ جہنم رسید ہوں گے, جہنم میں گریں گے جا کے پرسرات سے, تو ان کو بھی عذاب ہوگا. دیکھیں کیا سوال یہ ہے کہ ویسے عذاب جیسے کافروں کو ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آگ جو ہے ان مومنوں کو برد و سلام ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قول درست نہیں ہے, وہ خلاف الظاہر ہے. بلکہ آگ تو آگ ہی ہے اور دردناک ہوگی, لیکن اس کی جو حرارت ہے ویسے ہوں جیسے کہ کافروں کے لیے, جو عذاب ویسے ہوں جیسے کہ کافروں کے لیے. پھر اور ایک اور فرق بھی ہے کافر کے عذاب کا, یعنی دلیل کہاں سے کہ کافر عذاب مومن کا عذاب برابر نہیں ہے, دلیل تو ہونی چاہیے نا. کہ جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے متفق علیہ حدیث میں کہ جو سجدے کی جگہ ہے اعضاء سجود, انہیں جہنم کے آگے نہیں پہنچے گی, سیف ہو جائیں گے. اعضاء سجود کون سے ہیں؟ سات ہیں. کون سے ہیں؟ دو ہتھیلیاں, دو گھٹنے, دو پاؤں جو انگلیاں جو ہیں, اور پھر پیشانی اور ناک, یہ سات اعضاء. سبحان اللہ, نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, بدکاریاں کی ہیں اور توبہ نہیں کی ہے یا گناہوں کی تکفیر نہیں ہوئی گناہ دنیا میں, اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہوا, شفاعت سے بھی وہ محروم ہوا, تو جہنم میں جا کے اسے عذاب پہنچا ہے. لیکن جو سجدے کے اعضاء ہیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, جبکہ دوسری طرف دوسرا جہنمی بھی ہے جو کافر ہے اس کو مکمل عذاب ہے, اس مومن کو جو نمازی ہے بھی جہنم ہے لیکن اس کو کم عذاب ہے. پھر شیخ السلام کے یہ جملہ, جو پل صراط سے گزر جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا, جی ہاں یہ بات درست ہے, کیونکہ جو پل صراط سے گزر گیا جہنم سے تو گزر گیا, اب جہنم کے بعد کیا بچا ہے؟ جنت ہی ہے. لیکن بیچ میں ایک اور چھوٹی سی پل ہے جسے قنطرہ کہتے ہیں. شیخ السلام فرماتے ہیں جب پل صراط کو پار کر لیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا ایک قنطرہ پہ جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے, یعنی ابھی آخری حصہ ہے بین جنت و النار, پل صراط کا آخری حصے کو سمجھے آپ قنطرہ کہتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو روک دیا جائے گا, یعنی وہ پل تو پار کر کے آئے ہیں, اب آخری چند فاصلہ ہے, تھوڑا سا فاصلہ ہے, اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے آخر میں یہاں پر ان کو روک دیا جائے گا. علماء کے اس پہ اختلاف ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں قنطرہ کہتے ہیں چھوٹے سے پل کو, اور پل جو آپ جاتے ہیں کہ اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے پانی پر بنایا جائے, کسی دریا پر بنایا جائے اسے, تاکہ لوگ آسانی سے اس جگہ کو پار کریں. علماء کا اختلاف ہے اس قنطرہ پہ یا اس پل پہ, کیا یہ جہنم کے اوپر ہی ہوگی یا ایک الگ سے پل ہوگی, یعنی کہ یہ کنٹینویشن ہے پل صراط کی, یہ الگ سے کوئی اور پل ہوگی جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوگی, جو پل صراط کے بعد آئے گی. اور اس میں جو سچ بات صحیح بات ہی اچھا سا فرماتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ اعلم, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے, لیکن اس بات سے غرض ہے کہ لوگوں کو وہاں پر روک دیا جائے گا. کیوں روکا جائے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے, اہمیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسے روکا جائے گا کہ وہاں پر لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے, جس نے کسی پہ ظلم کیا اور کچھ باقی ہے تو وہاں پر قصاص ہوگا, بدلہ ہوگا. یہ اور قصاص ہے, جو پہلے قصاص تھا نا میدان محشر میں اور تھا, وہاں پر بھی بدلہ ہوگا. اگر کچھ چیز رہ گئی ہے, یہ خاص جو ہے آخر میں جو مومن کو آپس میں اگر کوئی کینہ باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے, جسے بدلہ لینا ہے لے لے, ابھی وقت ہے, دل صاف ہو کے جانا ہے. جنت میں کینہ لے کر بغض لے کر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جنتی کا دل ہمیشہ صاف ہوگا, کسی کے خلاف کوئی کدورت, کسی کے خلاف کوئی کینہ, کوئی بغض نہیں باقی رہے گا. اور یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے آخری جگہ ہے جس سے دل پاک ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الحجر آیت نمبر 47 میں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا, ہم نے نکال لیا, مَا فِي صُدُورِهِم, جو کچھ ان کے سینوں میں تھا, مِن غِلٍّ, غِل کہتے ہیں کینہ, بغض و نفرت جو ہوتی ہے, اخوانن, بھائی بھائی ہیں, اعلیٰ سرورین, تخت پر متقابلین, آمنے سامنے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت پیغام ہے. جنت میں دل پاک اور صاف ہے, کوئی کینہ, کوئی بغض نفرت نہیں ہے, اور آمنے سامنے بھائی ہیں, بیٹھے ہیں تختوں پر, کمال ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ظفر فضل و کرم سے ہمیں انہی میں شامل کر دیں. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ کا یہ جملہ آخری, فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُونِ الْجَنَّةِ, بس جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے پھر انہیں اجازت دی جائے گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گے, جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے. یعنی جب ان کے دل پاک ہو جائیں گے عداوت سے, بغض و نفرت سے, پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو دیکھیں کہ دروازہ جنت کا بند ہے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, جیسا کہ آگے بیان کریں گے شفاعت کی قسموں کے جب بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. دسویں چیز جو قیامت کے دن ہوگی, شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دخول الجنہ, الامر العاشر مما يكون يوم القيامه, دخول الجنہ, جنت میں داخل ہونا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں, اور مصنف نے, یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اس قول سے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی دلیل سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں جنت میں. دوسرے لفظ میں آیا ہے, میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک دوں گا. اور ایک اور لفظ میں آیا ہے, یعنی جو کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن, پھر جنت کے دروازے کھولنے کا طلب کروں گا تو جنت کا جو داروغہ, جو خازن ہے, وہ یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں, تو جواب میں کہے گا, بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ, مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. یہ تمام روایت سے مسلم کی حدیث میں موجود ہیں. اچھا, فَأَسْتَفْتِحُ سے مراد ہے اَيْ أَطْلُبْ فَتْحَ الْبَابِ, یعنی میں دروازہ کھولنے کے طلب کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو پہلی شفاعت ہے قیامت کے دن جو میدان محشر میں ہوگی, جسے شفاعت الکبریٰ کہتے ہیں, یعنی وہ اس لیے تھی یا اس لیے ہے کہ جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے. اور یہ دوسری شفاعت جو ہے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے, یہ خوشی اور سرور کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لوگوں کے لیے جو ہے ان کی اس لیے کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں یا جس سے نقصان ہے اسے ختم کریں اور جو ان کے لیے خیر ہو نفع ہے وہ ان کو پہنچائیں. اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد, اور یہ ثابت ہے سنت میں جیسا گزر چکا ہے ان حدیث جیسے مسلم کی احادیث میں. اور صرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا ہے قرآن مجید میں سورۃ الزمر 73 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یعنی جب جنت پر پہنچیں گے مومن جو ہیں, وفتحت ابوابها, وہاں پہ حرف واو ہے, اور دروازے کھول دیں گے یعنی جنت کے, یعنی فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت, اور اس میں اشارہ ہے کہ کھولنے سے پہلے کوئی چیز ہے, اور یہ چیز کیا ہے؟ شفاعت ہے. اور جہنم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر 71 میں حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, یہاں پر حرف واو نہیں ہے. جہاں تک جب پہنچیں گے جہنمی جو ہیں, کافر جو ہیں جہنمی جو ہیں جہنم کی طرف, تو دروازے فوراً کھول دیے جائیں گے. یہاں پر پہنچنے میں اور دروازے کھلنے میں کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حرف یا کوئی چیز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم رحمہ اللہ, کیونکہ جب پہنچیں گے تو جہنم ان کے لیے تیار ہوگی اور اچانک کو اچک لے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأول من يدخل جنت من امی امته صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے امتوں میں سے جو جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے اور ثابت ہے, اور اس کی دلیل سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, سیدنا ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں, اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری حدیث میں نحن الآخر السابقون یوم القیامة, ہم آخری تو ہیں یعنی امتوں میں سے آخری امت اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور آخری نبی اللہ تعالیٰ کے پیر پر علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس اعتبار سے آخری امت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو نحن الآخرون, ہم سب سے آخر میں ہیں, والسابقون یوم القیامة, قیامت کے دن ہم سب قد لے جائیں گے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں نحن الآخرون الاولون یوم القیامة, ہم سب تو آخر امت تو ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے. ونحن اول من يدخل الجنة, اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ بڑا اعزاز ہے, بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, یعنی اور یہ تمام قیامت کے تمام معاملات جو ہیں واقف ہیں صرف جنت میں داخل ہونا نہیں, جنت میں داخل ہونا تو اس حدیث میں ہے جو پہلے حدیث, دوسری حدیث میں تمام معاملات میں ہم سابقون ہیں, یعنی قیامت کے دن جو ہے جتنے بھی مرحلے ہیں سب میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی, جس طریقے سے حاد الارواح ابن القیم نبی سے بیان کیا شیخ صاحب فرمانشی بحثی رحمہ اللہ. پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے تتمہ کے طور پر شیخ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے, جس کا مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, وہ ہے جنت کے دروازے. شیخ صاحب فرماتے ہیں معروف ہے کہ 8 دروازے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کے تعلق جس نے وضو کیا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کیا ہے اور پھر کلمہ شہادت پڑھا ہے وضو کرنے کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. پیش بحثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دروازے 8 ہیں جنت کے, اور یہ 8 دروازے اعمال کے مطابق ہیں, یعنی ہر دروازہ جو ہے وہ کسی خاص عمل کے مقرر ہے, جیسا کہ نمازی جو ہے اہل الصلاۃ انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے. اہل صدقہ جو ہیں جو صدقات و خیرات دینے والے انہیں باب الصدقہ سے بلایا جائے گا, اہل جہاد جو باب الجہاد سے بلایا جائے گا, اہل الصیام جو باب الریان سے بلایا جائے گا. اسی طریقے سے پھر جیسا فرماتے ہیں شیخ مہدی رحمہ اللہ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ تمام اعمال صالحہ کریں گے اور تمام دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا، جیسے کہ صحیحین متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے دو جوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے ہیں تو وہ جنت کے دروازوں سے اسے بلایا جائے گا، یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے، اور پھر حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں فرمایا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہیں عرض کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں، میں نے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان تمام دروازوں کسی کو بلایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسے شخص ہے جو تمام دروازوں سے داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی ہاں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہوں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ان آٹھ دروازوں میں داخل ہوں گے، اور یہ بھی بڑا اعزاز و شرف ہے اللہ ہے. یعنی دیکھیں کہ جنت میں داخل ہونا ہی کافی شرف ہے، کسی دروازے سے بھی جنت میں داخل تو ہوگی اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے مومن کے لیے. جو دو دروازے داخل ہوگا اس سے بڑھ کر انعام ہے، جو تین سے اس سے بڑھ کر ہے، جو آٹھوں دروازے سے داخل ہوگا اس کا مطلب ہے دنیا میں وہ تمام نیک اعمال کمال کی حد تک کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اسے تمام اعمال پسند تھے. دیکھیں میرے بھائی، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص و اتباع سنت کی بنیاد پر اس عمل کا حق ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا قبول ہوں گے، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نے اپنے طرف سے عمل کر دیا ہے، اب کتنا قبول ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہمارے دل میں کتنا اخلاص ہے، اتباع سنت کتنے مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تقوی کتنا مضبوط ہے، محرم سے کتنے ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا ہے، نزدیکی کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم کتنی قریب ہیں، کتنی دوست ہیں، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، پتہ ہے یہ عام بات نہیں ہے. اور اس قبولیت کے بنیاد پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس عمل کا حق ادا کرنا ہے. صرف عمل نہیں کرنا، عمل صالح کیوں بار بار آیا ہے، عمل حسن کیوں آیا ہے، یبلوکم ایکم احسن عملا، عملا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر عمل حسن، ہر عمل صالح نہیں ہوتا، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جو شرطوں کے بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور وہ شرطیں بھی ایک ہوتا ہے بس اخلاص ہے اور اتباع سنت بھی ہے، کیا یہاں کی حد تک ہے یا تمام ہے، اور کتنی ہاں پرفیکشن ہو گیا نا، اور کتنی پرفیکشن ہے آپ کی اتباع سنت کتنا ہے، کتنی پر مکمل، یعنی کہ نماز تو نبوی ہے اور جہاد پھر نبوی نہیں ہے، یہ سب کاؤنٹ کرتی ہے سب چیزیں. اب آپ یہ ساری چیزیں آپ کی مکمل ہیں اور احسان کی دیر تک پہنچی ہیں، آپ محنت بھی کرتے ہیں مزید ترقی کرنے کی ان نیک اعمال میں، اعمال صالحہ میں، تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق دیتا ہے، تو یہ اس طرح سے ترقی ہوتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس کی جزا کیسے ہوتا ہے قیامت کے دن، کہ جنت کے آٹھ دروازے میں سے داخل ہو گیا. یعنی کچھ ایسے خوش قسمت لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو جنت کو ان آٹھ دروازوں میں سے داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. پیشہ سے فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر یہ دروازے اعمال کے مطابق ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہر شخص کو بلایا جائے گا ان دروازوں سے جب وہ اعمال کرے گا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرمان جواب اس کا یہ ہے کہ اسے بلایا جائے گا اس خاص دروازے سے، متعین دروازے سے جو کثرت سے وہ عمل کیا کرتا تھا. یا اگر یہ بندہ بہت زیادہ نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا تو اسے باب الصلاح سے بلایا جائے گا. اگر بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، اچھا روزے صرف نماز کی جب ذکر کرتے صرف فرض کے حد تک نہیں ہے، اس میں نوافل بھی شامل ہیں سب، تو باب الریان سے اسے بلایا جائے گا. اگر بہت زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتا تھا، اور سب کے لیے نہیں کہ سب لوگ جو وہ اس طریقے سے تمام اعمال صالحہ کے اہتمام کرتے ہوں. اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اعمال میں آپ اپنے آپ کو زیادہ چست محسوس کرتے ہو، بعض میں تھوڑا سستی ہوتی ہے. آپ دیکھو کچھ لوگ ان کے لیے نفقات اور خیرات بہت آسان ہے، لیکن روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ نماز تو تہجد بھی آپ کو پڑھ لیں گے لیکن نفقہ دیتے ہوئے، توفیق ان کو نہیں ہوتے صحیح طریقے سے، کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے کبھی. تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب لوگ برابر اس میں نہیں ہیں. اس لیے قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ مختلف دروازے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر خاص کرم کرتا ہے، انہوں کو توفیق دیتا ہے، وہ تمام اعمال صالحہ میں چست ہوتے ہیں اور ان میں یعنی ایک خاص یعنی قوت اور طاقت محسوس کرتے ہیں. اور جیسے گزر چکے ہیں ابوبکر صدیق کے قصے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام یعنی بتائے اور آپ جب انہوں نے ان سے گزارش کی ہے، عرض کی ہے کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو عہد دروازے میں داخل ہوگا، فرمایا خوشخبری دیکھیں جی ہاں ہیں، یعنی ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، یعنی ابوبکر صدیق کے لیے جو جنت میں داخل ہونے کے جو خوشخبری ہے وہ دگنی ہے. ایک تو ابوبکر فی الجنہ، ایک حدیث میں آیا ہے نا جہاں پر عشر مبشر صحابہ کا نام ہے، وہ الگ حدیث ہے. اس حدیث میں کیا ہے اس سے بڑھ کر ایک اور خاص انعام اور خوشخبری ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے داخل ہوں گے. کمال ہے ایسے انسان پر جسے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ اس خوشخبری سننے کے بعد بھی اعمال میں ایک بال برابر بھی کمی نہیں ہوئی. ورنہ انسان سوچے میں نے جنت میں جانا ہے، اس سے خوشخبری بھی مل گئی ہے، آٹھ دروازے بھی ہیں، تو تھوڑا سا آرام کریں، تھوڑا ریسٹ کر لیں. نہیں، اب دیکھیں جہاد کے معاملے میں سب سے آگے، نماز کے معاملے میں سب سے آگے، صدقات کے معاملے میں سب سے آگے. سبحان اللہ، یعنی ایک روایت میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں ابوبکر سے سبقت لے لوں. دیکھیں السابقون التنافس، دیکھیں اگر آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا جاتا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من جنۃ، یہ سب مسارعہ سبقت ان کاموں میں. فرماتے ہیں جب خلیفہ بنے تو میں نے کہا آج میں، کیونکہ ایک بڑھیا عورت تھی ان کے گھر میں جا کے صفائی کرتے تھے صبح صبح جا کے، اور پھر ناشتہ بھی کوئی تیار کر لیتے تھے. سید عمر جب میں جاتا تو پہلے سے کوئی کام کر جاتا، تو پوچھا کہتے کوئی آ کے چلا گیا، تو مجھے پتا تھا ابوبکر صدیق کو کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جس دن خلیفہ بنے تو نے کہا کہ اب موقع ہے تو میں کروں گا جا کے، اب تو خلیفہ بن گئے ہیں. کہتے گیا تو وہی مجھ سے پہلے ہو کے چلے گئے. سبحان اللہ، یعنی جن لوگوں میں ایک عمل کرنے کے ایک قدر بھی ہے اور درد بھی ہے. دیکھیں آپ کسی قدر کرتے ہیں، درد نہیں ہوتا تو کبھی کبھی وہ قدر بھی کم پڑ جاتی ہے. اگر آپ کو درد ہوتا ہے اور آپ دل سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مز اپنے فضل و کرم سے انہیں میں شامل کر دیں جو اعمال صالحہ کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے. اگلے درس میں گیارہویں چیز پر بات کریں گے. شفاعت کا موضوع تھوڑا لمبا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور حسن تصنیف ہے، دیکھیں آپ کس طریقے سے پر انداز سے شیخ حسن رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اگر فنگر ٹپس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. دس ہو گئے ہیں، اگلے درس میں میں پہلے دس پوچھوں گا کون سے ہیں، پھر گیارہویں پہ ہم بات کریں گے. تو اگلے درس کا جو واجب ہے تیار کر کے آنا. مجھے صرف کیا چاہیے، کون سی وہ امور ہیں جو قیامت کے دن ہوں گی یا جو آخرت پر ایمان کے لیے لازم ہیں، ترتیب کے ساتھ اور دلیل. مجھے ایک دلیل کافی ہے بس، ٹھیک ہے؟ ترتیب اور دلیل، یعنی یہ امر ہوگا اس کی دلیل کیا ہے، یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن اس کی دلیل کیا ہے. آسان ہے نا. جزاکم اللہ خیر. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.